مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مختمہ الفضا۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ سلسلہ مجالس کی آج ساتویں مجلس ہے، اور عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا اور تصور حیات، اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں حیات کے معنی کو بیان کیا، حیات کے آثار کو بیان کیا، بیان کیا کہ حیات کی تعریف ممکن نہیں ہے، حیات کی تعریف نہیں کی جا سکتی، حیات کے آثار کو خود جو مادیون ہیں، سیکولر ہیں، ان کے نزدیک بیان کیا۔ ابھی ایک سوال بہرحال کسی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو سیکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو، دو جملوں کے اندر اس کا جواب دے کے تو انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہ خداوند عالم نے انسان کو تین چیزوں کے لیے خلق کیا ہے۔ ایک، اس کو منصب چاہیے ہے، ایک شہرت ہے، اور ایک ثروت ہے۔ یہ سیکولر کہتے ہیں، خدا یہ نہیں چاہتا۔ خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ انسان جو کہ حی متعلق ہے، کہ جب ہم لوگوں نے انسان کی تعریف کی ہے کہ وہ ایک ایسی حیات رکھتا ہے کہ جو متعلق ہے، یعنی خداوند عالم کی عبادت میں ہے، پروردگار کے قرب میں ہے۔ خداوند عالم ایک ایسا انسان چاہتا ہے جس کے لیے حیات طیبہ ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بس یہ جو ان سیکولر افراد نے تعریف کی ہے حیات کی، وہ درست نہیں کی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ جو حیات طیبہ ہے اس کے لیے انسان کو جزا چاہیے، چونکہ تغیر نفسی پیدا ہونا ہے۔ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے گا، چونکہ ہمارے پاس ابھی بہرحال وقت اس طرح سے بہت زیادہ نہیں ہے۔ چاہوں گا کہ جس مقصد کے لیے اتنا مقدمہ بنایا ہے اس مقصد کو بیان کیا جا سکے تاکہ ہمارے لیے مفید ہو سکے۔ حی متعلق، کہ جس کے لیے خداوند عالم نے حیات طیبہ کو رکھا ہے۔ حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے تغیر نفسی سے، یعنی جہاں پر انسان تکامل کرتا ہے نفس نباتی سے اس نفس حیوانی، بلکہ اس کمال کے درجے تک جس کو قرب پروردگار کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کو اس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سورہ زاریات میں پروردگار فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر کہ، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی عبادت کے لیے۔ سورہ زاریات کی اس آیت کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو عابد بننے کے لیے خلق کیا ہے، اور عابد انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب محو عبادت ہوتا ہے. محو عبادت کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جب بھی کسی فعل کے لیے قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہے تو خداوند عالم کے حضور یہ محو عبادت شمار پاتا ہے. اور جس وقت جون سے فعل کے لیے بھی قربتاً اللہ کی نیت نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ محو عبادت نہیں ہے. یعنی کیا آیا خداوند عالم مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں دن میں صرف 5 دفعہ جب قربتاً اللہ کی نیت کروں اور وہ جس کے لیے مجھے 10 سے 12 منٹ یا 20 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ درکار ہے 24 گھنٹوں میں سے صرف اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے محو عبادت رہوں، پروردگار نے میرا مقصد یہ بنایا؟ ہرگز ایسا نہیں. خداوند عالم نے انسان کو عابد بننے کے لیے خلق نہیں کیا، خداوند عالم نے انسان کو عبد بننے کے لیے خلق کیا ہے. عابد اور عبد میں فرق ہے. اب آئیے اور اس کے ساتھ اسی آیت کا ترجمہ کریں. خداوند عالم فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر ایک مرتبہ کہا اپنی عبادت کے لیے، ایک مرتبہ کہا کہ میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. میں نے جن اور انس کو خلق کیا اپنی بندگی کے لیے تاکہ یہ میرے عابد بن جائیں، حیات طیبہ حاصل کریں اور میں انہیں خلود عطا کر دوں. توجہ کی آپ لوگ. بس جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ حیات طیبہ خداوند عالم نے انسان کو عطا کرنی ہے تو حیات طیبہ ضروری ہے کہ اس کے مقدمات تغیر نفسی سے جاری ہوتے ہوں. توجہ کی آپ لوگوں نے. یعنی کربلا انسان کو عابد بنانے کے لیے نہیں، عبد بنانے کے لیے بپا کی گئی. عابد ممکن ہے کہ ایک دفعہ محو عبادت، ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد جب ایک انسان باہر نکلتا ہے تو ممکن ہے اپنے تجارت کی وجہ سے کسی سے جھوٹ بول بیٹھے، ممکن ہے کسی سے مغلظات بات کرنا شروع کر دے. یہ عابد ہے، اس نے پروردگار کی عبادت کی ہے لیکن عبد نہیں ہے. عبد وہ ہوتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر مولا رکوع کرتے ہیں تو یہ رکوع کرتا ہے، مولا سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ کرتا ہے، مولا قیام کرتے ہیں تو یہ قیام کرتا ہے. سوچتا نہیں ہے، جیسے جیسے مولا کہتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اگر کوئی کرتا چلا جائے تو یہ عابد نہیں ہے، اب عبد ہے. خداوند عالم نے اس کو بندگی کی منزل پر فائز کر دی. بس پتا یہ چلا کہ جب خداوند عالم نے انسان کی مقصد حیات کو بندگی قرار دیا ہے، عبد بننا قرار دیا ہے، اور ہمارے پاس اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں، وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر ایک گفتگو، بہرحال ایک سحر حاصل گفتگو کرتے. پروردگار جب رسول خدا کی بھی بات کرتا ہے فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ پروردگار کی ذات منزہ ہے ہر قسم کی عیب سے کہ جو رات میں اپنے بندے کو لے گئی، عابد کو نہیں لے کر گئی، عبد کو لے کر گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یعنی خداوند عالم کے نزدیک یہ بندگی کا مرتبہ رسالت سے کہیں بڑھا ہے کہ پروردگار تشہد میں بھی چاہتا ہے کہ انسان پہلے رسول کی بندگی کا اقرار کرے پھر رسالت کا اقرار کرے. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے انسان کو جو حیات طیبہ عطا کرنی ہے یہ بندگی کے ذریعے کرنی ہے، یہ خداوند عالم نے عبد کو عطا کرنی ہے. بس جب خداوند عالم نے عبد کو عطا کرنی ہے تو یہ اگر ایک انسان اپنے نفس کو نفس نباتی کے مرتبے پر باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی یہ بندگی کو حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ترقی کرے، یہاں تک کہ یہ نفس نباتی سے، کل بیان کیا نفس نباتی وغیرہ کہ جس کے اندر صرف اور صرف ہمارے پاس رشد ہے، کوئی غریزہ موجود نہیں ہے، صرف اور صرف نمو ہے، صرف اور صرف بڑھاؤ ہے، کوئی غریزہ نہیں ہے. یعنی سیب کے درخت کا یہ غریزہ نہیں ہے کہ وہ ناشپتی کا درخت بن جائے، ناشپتی کے درخت کا یہ غریزہ نہیں ہے کہ وہ انار کا درخت بن جائے، کوئی غریزہ موجود نہیں ہے، صرف اور صرف نمو ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اور صرف اپنی ہی خاطر رہتا ہے. یعنی اگر وہ درخت ہے تو جتنا اس کو پانی چاہیے ہوگا اتنا پانی وہ حاصل کر لے گا، کسی اور کو بھی دینے کی
کوشش نہیں کرے گا کہ کسی اور کو بھی عطا کر دے، عطا نہیں ہے وہاں پر، عطا نہیں ہے وہاں پر. جب ایک انسان اس تغیر نباتی کے مرتبے سے خود کو بلند کرتا ہے اور تغیر حیوانی کے مرتبے پر آتا ہے، یہ تغیر حیوانی یعنی یعنی نفس حیوانی کے جہاں پر یہ تغیر حاصل ہوا، یعنی کیا مطلب؟ حیوان وہ ہے کہ جس کے پاس شعور ہے، اس کو پتا ہے کہ میں گھاس کھانے والا نہیں گوشت کھانے والا ہوں، میں گھاس کھانے والا ہوں گوشت کھانے والا نہیں، یعنی علف خار ہوں گوشت خار نہیں، مجھے پانی کے اندر رہنا ہے، پانی سے باہر نکلا تو میں مر جاؤں گا، مجھے اس مقام پر رہنا ہے، مجھے اس بل میں رہنا ہے، مجھے سردیوں میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے. ایک شعور رکھتا ہے. جب یہ شعور، یعنی شعور تعقل کے معنی میں نہیں لے رہا کہ وہ تعقل کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں بہت سارے نتائج حاصل کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں، لیکن شعور اس اعتبار سے کہ اس کی فطرت میں خداوند عالم نے رکھا کہ دیکھو تم گل خار نہیں ہو، تم گوشت خار ہو. یہاں پر دوبارہ سے انسان نے تغیر نفسی پیدا کرنا ہے، چونکہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ تب تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر تبدیلی، یہ بھی ترجمہ غلط ہے اتفاقا، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی حالت کو نہ بدلے تب تک خداوند عالم اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ اس آیت کا یہ ترجمہ بھی درست نہیں ہے. یعنی اتفاق ایسا ہے کہ آج دوسری آیت ایسی ہو گئی کہ جن کے ہمارے ذہن میں جو ترجمہ ہے وہ درست نہیں. خداوند عالم کہتا ہے کہ پروردگار تب تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اندر تغیر نفسی پیدا نہ کرے، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک وہ تغیر نفسی پیدا نہ کرے پروردگار تب تک اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا. اس کی ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. وہاب قلبی تغیر نفسی پیدا کیا ہے، چہرہ وہی رہا ہے لیکن حسینی بن کے شہید ہوا. بھائی نہ چہرہ بدلا ہے، نہ شمائل بدلے ہیں، نہ زبان بدلی ہے، نہ رنگ بدلا ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، نہ منطقہ بدلا ہے، قول کسی کے صرف امام بدلا ہے. امام علیہ السلام کی جس طرح سے ہی اس ولایت میں آیا ہے تغیر نفسی پیدا کیا ہے، جیسے ہی تغیر نفسی پیدا کیا خداوند عالم نے حیات طیبہ عطا کر کے خلود عطا کر دیا، خداوند عالم نے کربلا میں داخل کر دیا. بس یہ جو تغیر نفسی پیدا ہونا ہے، انسان نے اپنے اب نفس کے اندر دوبارہ سے تغیر پیدا کر کے اس کو تغیر یعنی نفس انسانی بنانا. نفس انسانی ایک ایسا کہ جو عقل بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، فکر بھی کرتا ہے، جس کے لیے پروردگار نے بہت ساری آیات تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، تعمل کے لیے، تعمق کے لیے، پتہ نہیں کس کس طرح سے خداوند عالم قرآن کے اندر کہتا ہے کہ کیا آیا تم پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے، فانا تو فکون، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کیا آیا میری ان تمام آیات کو تم دیکھ نہیں رہے. اچھا یہ جو اب تغیر حاصل ہونا ہے یہ جزا سے حاصل ہونا ہے. خداوند عالم کسی عمل کے بدلے جزا عطا کرے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ نفس میں تغیر حاصل ہوگا. انشاءاللہ کہ مفہوم ہے یہ، جیسے ہم لوگوں نے بعض معروضات کل آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، صرف آج اس کی تکرار اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں سب تھو اور پھر اس بات کو آگے لے کے چلا جا سکے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. توجہ کی آپ لوگوں نے، یعنی اب ایک انسان جب تک ایسا فعل انجام نہ دے جس کے نتیجے میں خداوند عالم جب جزا عطا کرتا ہے تو اس کے نفس میں ترقی عطا کرتا ہے. بھائی ایسا ہی ہے نا، آپ کیا کرتے ہیں جب اپنے آفس میں، جن کے پاس آفیسز ہیں، جو مثال کے طور پہ کسی کے آفس میں حتیٰ کام کرتے ہیں، جو تاجر ہیں سارے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کسی ایک انسان کے اندر اہلیت دیکھتے ہیں، پہلے اس کو سیلز مین رکھا ہے، سیلز مین کے بعد اس کی ذرا جاب تھوڑی سی اور بہتر ہوتی ہے، ترقی کرتا ہے، ترقی کرتے کرتے آپ اس کو مثال کے طور پہ ایک آفس کا انچارج بنا دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مثال کے طور پہ کسی ایک شعبے کا انچارج بنا دیتے ہیں، پھر اس شعبے کے انچارج سے، یعنی گورنمنٹ کے مثال کے طور پہ جس طرح سے ہمارے پاس جابز ہیں یا انسان جہاں پر جاب کرتا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ترقی ہے، ترقی کس بنیاد پر ہے؟ آرام کی بنیاد پر. ترقی ہے فیل کی بنیاد پر. جیسے جیسے فیل کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ترقی ملتی چلی جائے گی. یعنی وہ جو انسان کے اس آفس میں اس سے بڑا ہے، اس کا سربراہ ہے، اس کا مسئول ہے، جس کو انگریزی میں مثلا باس کہتے ہیں، وہ جیسے ہی اس کے اندر کسی بھی فیل کی اہلیت کو دیکھے گا، اس کو ترقی دے گا جزا کے طور پہ. توجہ سے جملہ سنیے گا، اس کو ترقی دے گا جزا کے طور پہ. وہ جب جزا دی یعنی ترقی دی، وہ جو اعلیٰ ہے جب اپنے بندے کے نفس میں صلاحیت دیکھتا ہے اور ترقی دینے کی مشیت رکھتا ہے نا، یعنی وہ اعلیٰ جب اپنے بندے کے نفس میں صلاحیت دیکھتا ہے اور اس کی مشیت یہ ٹھہرتی ہے کہ میں نے اب اس کو ترقی دینی ہے، تو اس کو ذکر حسین میں مشغول کر دیتا ہے. یہ اس کو اب یہ مت سمجھیے گا، اس کو اب یہ مت سمجھیے گا کہ یہ خطابت کا جملہ ہے. خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ روایات ہے. یعنی روایت ہے کہ ہر وہ فرشتہ کے جو امام حسین کی مدد کے لیے کربلا پہنچا ہے، خداوند عالم نے اس کو ترقی عطا کی ہے. ہر وہ فرشتہ کے جو خود کو ذکر حسین میں مشغول کرتا ہے، پروردگار مسلسل اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. ہر وہ انسان کہ جو پروردگار کی اس بھیجے ہوئے بادل سے اپنے میت قلب کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، پروردگار اس کی احیاء کرتا ہے، خداوند عالم اس کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے. بس یہ جزا خداوند عالم نے عطا کی کہ جس کے نتیجے میں انسان کے نفس میں یعنی تغیر نفسی پیدا ہوا اور یہ مسلسل ترقی کرتا چلا گیا. کل آپ کی خدمت میں ایک اور جملہ کہا کہ اس جزا کے لیے خدا نے ایک فارمولا قرار دیا ہے، ایک فارمولا ہے ہمارے پاس. وہ فارمولا کیا ہے کہ خداوند عالم جزا کب دیتا ہے؟ اس کا فارمولا ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی انسان پروردگار کی مشیت میں اپنے ارادے اور اختیار سے علت بن جائے تو پروردگار اس کو جزا دیتا ہے، نہیں تو جزا نہیں دیتا. خداوند عالم نے ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی علت رکھی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علت ہے. اگر ایک انسان اپنے اختیار سے، خود سے، اپنے ارادے سے کسی خداوند عالم کی مشیت میں علت بن جاتا ہے تو پروردگار اس کو جزا دیتا ہے، نہیں تو نہیں دیتا. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کچھ سال پہلے ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، ادھر ہی غالباً سمن آباد کا علاقہ تھا. تو ایک گھر تھا وہاں پر، مجھے کسی نے کہا کہ وہاں پر آپ نے مجلس پڑھنی ہے، میں وہاں چلا گیا. جب وہاں پر گیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح گھر ابھی کھلا ہے، یعنی جس طرح سے یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے اور صرف مجلس عزا ہی کے بندوبست کے لیے، یعنی مجلس عزا کے پپا کرنے کے لیے اس گھر کے اندر صرف عزا کو بچھایا گیا اور اہتمام کیا گیا، مومنین کو دعوت دی گئی، وہاں پر مومنین گئے اور بارہ میں نے مجلس پڑھی. جب مجلس پڑھی، خدا نے توفیق دی، تو اس کے بعد جو بانیان مجلس تھے ان کے ساتھ بیٹھے، جب تو بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ لوگ مجلس عزا کو بپا کیا ہے، یہ آپ لوگ یہاں پر رہتے نہیں ہیں، یعنی یہ صرف یہاں پر اسی مجلس کے لیے آپ لوگوں نے خاص کیا ہوا گھر کو، صرف ایسا ہے کہ صرف مجلس عزا کے لیے آپ نے اس کو گھر کو خاص کیا؟ میری طرف توجہ رکھی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں مولانا، ہم لوگ سارے کے سارے باہر شفٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے اجداد کا، توجہ سے جملہ سنیے گا، مجلس عزا پپا کرنے کی بات کر رہا ہوں. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی توفیق، کتنی بڑی اہلیت خداوند عالم دیکھے تو کسی کو مجلس عزا پپا کرنے کی توفیق عطا کرے. تو کہا کہ مولانا، ہم لوگ سارے باہر شفٹ ہو گئے ہیں تو ہمارے اجداد یہ سالانہ مجلس کرایا کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی باہر سے اس سالانہ مجلس کے لیے آ جاتے ہیں کہ اگر مجلس نہیں رکھیں گے تو رشتے دار ہم لوگوں کو دشنام کریں گے، یعنی رشتے دار برا منائیں گے کہ بھی ان لوگوں نے اپنی اجداد کی سیرت کے اوپر نہیں چلے اور وہ جو ان کے اجداد نے مجلس شروع کی ہے. خداوند عالم نے، توجہ سے جملہ سنیے گا یہاں پر، خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروانا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں کروانا، لیکن ایک دفعہ ایک انسان اپنے اختیار اور ارادے سے امام حسین کا ذکر کرواتا ہے تاکہ تمام دنیا تک حسین کا پیغام پہنچ جائے، اور ایک دفعہ اس ارادے سے کراتا ہے کہ میرے اجداد نے شروع کی تھی، اگر میں نہیں کروں گا تو یہ سارے رشتے دار مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے ایک مجلس سال کی یہ کروانی ہے۔ اب بتائیے، خدا بند عالم نے ذکر سید الشہداء کو کروانا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ خدا بند عالم نے ذکر سید الشہداء کو نہیں کرانا، لیکن اگر ایک انسان اپنے اختیار اور ارادے سے اگر یہ عمل انجام دے گا تو پروردگار جزا دے گا۔ اگر اپنے اختیار اور ارادے سے کسی بھی فعل کو انجام نہیں دے گا، خداوند عالم نے وہ کام کروانا ہے۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ کی پرورش کرنی ہے، بلا فرعون ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضرت ابو طالب کو خداوند عالم کتنی جزا دیتا ہے۔ اس کی اگر ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار نے جو کہ فقیر ہیں، عیال اللہ ہیں، انسان کے بعض اوقات رشتہ داروں میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کو مالی معاونت کی ضرورت ہے، مالی مدد کی ضرورت ہے، اس کا دوسرا رشتہ دار اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کی مالی معاونت کرے، دوسرا رشتہ دار اس کا بھائی ہو، اس کا چچا زاد ہو، اس کا ماموں زاد ہو، اس کا پھوپھی زاد ہو، اس کا خالہ زاد ہو، وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کی مالی معاونت کرے، لیکن پھر بھی وہ مالی معاونت نہیں کرتا۔ خداوند عالم نے اس کی مالی معاونت کرانی ہے۔ ممکن ہے کہ پروردگار اس کے گھر میں کسی مرض کو بھیج دے، ممکن ہے پروردگار اس کو کسی ایسی مشکل میں مبتلا کر دے، ممکن ہے خداوند عالم اس کو کسی ایسی شے میں مبتلا کرے کہ جس کے نتیجے میں اس کو معلوم ہو کہ اگر میں یہ مدد کروں گا، کسی فقیر کی مدد کروں گا، کتنے آئے کام الانا ہم نے کوئی پیسے دینے ہیں، بتائیے سب سے پہلے کس کو دیں، یعنی یہ جو صدقہ ہے یہ ہمارے پاس بہت سارا اکٹھا ہو گیا، ابھی بتائیے کس کو دیں۔ دیکھیں، میں نے ان کو کہا کہ روایات تو یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے گھر سے شروع کرو، بھائی دیکھو گھر میں کس کو ضرورت ہے، سب سے پہلے گھر سے شروع کرو، اگر گھر میں تمہارے پاس کسی کو ضرورت نہیں ہے پھر باہر کسی کے پاس جاؤ اور جا کر اس کی مالی معاونت کرو۔ پروردگار نے انسان کی، عیال اللہ ہے نا، فقیر عیال اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خانوادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے، خداوند عالم نے ان کی مالی معاونت کروانی ہے، خداوند عالم نے ان کے رزق پہنچانا ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنے اختیار اور ارادے سے کہے کہ خدایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، بس ہو نہیں سکتا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور میرا رشتہ دار کھانا نہ کھائے، میں آسودگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اور میرے ساتھ والا ہمسایہ آسودگی کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ پروردگار کی مشیت میں، جملہ آخری دفعہ دوہرا کے آگے بڑھوں، پروردگار کی مشیت میں جب بھی انسان اپنے اختیار اور ارادے سے علت بنتا ہے تب خداوند عالم اس کو جزا دیتا ہے۔ اپنے اختیار اور ارادے سے اگر علت نہ بنے خداوند عالم اس کو جزا نہیں دیتا، اگر خداوند عالم اس کو جزا دے بھی تو اسی دنیا کی نعمت کے ساتھ اس کی جزا کو مکمل کرتا ہے، بس اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں۔ سورہ شورا کی 100ویں آیت، خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے بھی میرے سے حرف دنیا مانگی ہے، دنیا مانگی ہے، میں نے اس کو نوچیہ منہا، میں نے اس میں سے بعض اس کو دے دیا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی نصیب نہیں ہے۔ پروردگار کی مشیت میں انسان اپنے اختیار اور ارادے سے علت بن جائے، اب جب پروردگار جزا دینے لگے گا تو تغیر نفسی حاصل ہوگا، یہاں تک کہ انسان کمال تک پہنچے گا۔ درود پڑے محمد والے محمد۔
تمام مومنین سے دس دس کا التماس ہے کہ ان کے ایک ایک قدم درود پڑھتے ہوئے آگے آ رہے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو جگہ مل سکے۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آگے تشریف لے آئیے، آگے بہت بہت جگہ موجود ہے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو مناسب اور موزوں جگہ مل سکے۔ برائے تعظیم ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات۔
ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد۔ توجہ کیا، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد۔ بس ہمارے پاس جو تغیر نفسی پیدا ہوتا ہے وہ جزا کے ذریعے ہوتا ہے، اور جزا یعنی مشیت پروردگار میں انسان اپنے اختیار اور ارادے سے علت بنتا چلا جائے، علت بنتا چلا جائے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے رسول ترک۔ رسول ترک ایک بہت بڑا عارف بن گیا، یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، رضا شاہ کے دور میں، انقلاب سے پہلے، تبریز میں پیدا ہوا، یعنی ابھی اگر دیکھا جائے تو 1401 ہجری شمسی ہے, یعنی رسول خدا کو اگر سورج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1401 سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے. کیونکہ ہمارے پاس جب ہم لوگ تاریخ دیکھتے ہیں تو دو قسم, ایک دفعہ ہجری قمری ہے, ایک دفعہ ہجری شمسی ہے. سورج کے اعتبار سے اگر ہجرت کو دیکھا جائے تو اس کو 1401 سال گزر گئے, اور اگر چاند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو 1444 سال گزر گئے. تو ایران میں جو سسٹم چلتا ہے جمہوری اسلامی میں وہ ہجری شمسی کے اعتبار سے چلتا ہے, یعنی سورج کے اعتبار سے چلتا ہے کہ رسول خدا کو 1401 سال ہو گئے ہجرت کیے ہوئے. تو یہ تقریباً کوئی 1300 کے لگ بھگ, یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے رضا شاہ کے دور میں, یہ انسان جو ہے جس کا نام رسول ترک ہے, یہ تبریز میں پیدا ہوا. تبریز میں پیدا ہوا, بہرحال اس کی ایک بہت لمبی داستان ہے کہ اس کی پیدائش کے اندر بھی بہت ساری اس کی ماں کو دشواریاں ہوئی اور مشکلات ہوئیں, یہاں تک کہ یہ تہران آ گیا. تہران آ کر یہ وہاں پر بس گیا. جب تہران آ کر بس گیا تو وہاں کا ایک, جس طرح سے ایک علاقے کے اندر ایک ہماری زبان میں اس کو بدمعاش کہتے ہیں, یا پھر ایک ایسا شخص کے جو برا ہوتا ہے, دوسروں کو تنگ کرنے والا ایک ظالم انسان, ایک ظالم انسان بن گیا. یہاں تک کہ وہ جس طرح سے کراچی کے اندر بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا, بھٹے کی, تو یہ سب سے بھتا لیا کرتا تھا, پیسے لیا کرتا تھا, گنڈا گردی کے اس میں پیسے لیا کرتا تھا. اور جو حکومتی کارندے تھے وہ اس کو روکتے نہیں تھے, کہ اچھا ہے کہ یہ ہماری حکومت کی طرف سے ایک ایسا شخص ہے کہ جو پریشر ڈال کے رکھتا ہے. ہمارے پاس بھی معاشرے کے اندر اس طرح کے بہت سارے افراد موجود ہیں کہ جن کو خود حکومت کی بعض اوقات پشت پناہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے کہیں پر کوئی معاملہ سلجھانا ہوتا ہے تو ان کو آگے کر دیتے ہیں, اور وہ ڈرا کے, دھمکا کے, پریشان کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک انسان تھا کہ جو تہران میں رہا کرتا تھا, رسول ترک. تو یہ ایک دفعہ, یعنی اسی طرح سے اس کی زندگی گزر رہی ہے. بہرحال اس کی اور بہت سارے قصے ذکر کیے گئے کہ شراب خوار تھا, یعنی بہرحال اس نے بہت سارے گناہ انجام دیے, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, پریشان کرتا تھا, اونچی آواز میں بات کرتا تھا, اگر کوئی نئی بات مانتا تو اس کو سب کے سامنے تھپڑ دے مارتا تھا. یعنی بہرحال اس طرح سے اس کا ایک خاص, جس کو کہہ لیجیے کہ ایک دہشت, ایک روب, ایک دبدبہ معاشرے کے اندر موجود تھا. شریف انسان نہیں تھا. تو ایک دفعہ عاشور کے دن رسول ترک ایک امام بارگاہ گئے کہ جہاں پر مجلس ہو رہی. اس مجلس کے اندر جیسے داخل ہونے لگے, وہاں کے جو بانیان تھے, وہاں کے جو منتظمین تھے, انہوں نے دیکھا کہ رسول ترک آیا ہے. تو فوراً رسول ترک کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کرنے آئے, تمہارا کیا کام ہے امام حسین سے, تمہارا کیا کام ہے مولا سے, تم تو ظلم کر رہے ہو, مولا ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے, تمہارا کا کام ہے آزاداری سے, تمہارا کا کام ہے ماتمداری سے, تمہارا کیا کام ہے امام حسین علیہ السلام کے ہدف سے, تمہارا کیا کام ہے کربلا سے, تم یہاں پر امام بارگاہ میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو, تمہیں اجازت نہیں اندر داخل ہونے کی. خدا بند عالم کی مشیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو ہمیشہ محترم جانا جائے, ہمیشہ مقدس جانا جائے. یہ شخص کی جو اس وقت ان بانیان کے وہ مسئولین, وہ منتظمین, وہ ہیئت, وہ کمیٹی, وہ انجمن جو بھی تھی اس حسینیہ کی, اس امام بارگاہ کی, اس کے ساتھ ظلم کر کے داخل ہو سکتا تھا, ان پر ظلم کرتا, ان کو مارتا, ان کو وہاں سے نکال دیتا, خود سے اندر داخل ہو جاتا. رسول تر کہتا ہے کہ ایک جملہ میرے دل میں بس گیا, جیسے انہوں نے کہا نا کہ تمہارا امام حسین سے کیا کام ہے, کہا اس جملے نے مجھے تبدیل کر دیا کہ میں ساری زندگی امام حسین کا دم بھرتا رہوں اور اس طرح کا ظلم کروں, اور کوئی آ کر مجھے بڑھ کر یہ کہہ دے کہ تمہارے امام حسین سے کیا کام. کہتا ہے میں وہاں سے واپس چلا گیا اور ان کو کچھ نہیں کہا, سر جھکایا اور وہاں سے واپس چلا گیا. کہتے ہیں کہ اگلے دن 11 محرم کو رسول ترک کے گھر پہ دستک ہوئی. جیسے دستک ہوئی اس نے پوچھا کون ہے, تو آگے سے روتے ہوئے اس حسینیہ کے منتظمین نے کہا کہ ہم لوگ اس امام بارگاہ کے انجمن ہیں, اس امام بارگاہ کا ٹرسٹ ہے, کمیٹی ہیں, جو بھی ہیں, ہم تم سے معافی مانگنے کے لیے آئے. رسول پر بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے کیوں معافی مانگنے کے لیے آئے. دروازہ کھولا, جب وہ کمیٹی اندر داخل ہوئی اس کا ایک فرد, اس نے آ کر کہا رسول ترک ہم نے رات کو خواب دیکھی ہے. کمیٹی کا ہر بندہ خواب دیکھ رہا ہے, ایک خواب دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے خواب کیا دیکھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں ہے اور اس کو محاصرہ کیا ہوا ہے اشکیا نے, دشمنان امام حسین نے اس کو محاصرہ کیا ہوا. اور وہاں پر ایک کتا ہے کہ جو کبھی کسی طرف بھاگتا ہے کبھی کسی طرف بھاگتا ہے، اور ان اشکیا کو امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھنے سے روک رہا ہے۔ اے رسول ترک، ہم تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کہ اس کتے کا بدن کتے جیسا ہے لیکن اس کی صورت تمہاری تھی، تمہاری صورت تھی، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی حفاظت کر رہا ہے، کبھی کسی طرف بھاگتا ہے کبھی کسی طرف بھاگتا ہے۔ رسول ترک کہتا ہے کہ وہاں سے اس نے گریا کرنا شروع کیا ہے، اور گریا کرتے ہوئے کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا سگ ہی قبول کیا۔ یہاں سے ایک انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اور یہ جو تغیر نفسی پروردگار نے ایک چھوٹی سی چیز کے بدلے اس کو کتنی جزا دی ہے، کتنی جزا دی کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے، اور خدا بندے عالم نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈالنا شروع کر دیا۔ جو بھی ایسے افراد کے قریب ہوتے چلے گئے ہیں، حیات طیبہ کا انتخاب کرتے چلے گئے ہیں، خدا بندے عالم نے ان کو اس طرح کی بہت ساری جزا دی۔ آیت اللہ مرشی نے ایک دفعہ اپنے قاصد کو بھیجا، اس نے کہا، آیت اللہ مرشی ایک بہت بڑی مرجعیت ہے، یعنی بہت بڑی مرجعیت جس کو کہتے ہیں نا کہ آیت اللہ مرشی نجفی بزرگ، ان کی لائبریری معروف ہے قم میں، یعنی اگر آپ ان کی لائبریری میں جائیں قم میں تو وہاں پر بہت سارے اس طرح کے کتابی نسخے پڑے ہیں کہ جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اجارے پر اتنے سال کے روزے رکھ کے یہ کتاب خریدی ہے، اتنے سال کی نمازیں پڑھ کر یہ کتاب خریدی ہے، اور بہت بڑے کتاب خانوں میں سے ایک آیت اللہ مرشی نجفی کا کتاب خانہ ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی یہ بزرگ البتہ وہ زعیم حوزہ علمیہ ہیں، زعیم حوزہ علمیہ یعنی جو مسئول ہیں جن کو سارے انتظامات کرنے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ حوزے کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ کسی استاد کو دینے کے لیے ہیں، نہ کسی طالب علم کو شہریہ دینے کے لیے ہیں، نہ خرچہ چلانے کے لیے ہیں، نہ کھانے کے لیے ہیں، کسی کام کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جب آغا مرشی نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو اپنا قاصد بھیجا کہ وہیں پر کم میں شار ارم پہ، وہاں پر جو بہرحال اس میں واقعہ نقل کیا گیا، وہاں پر ایک قصاب ہے، قصائی ہے، قصاب کے پاس اس قاصد کو بھیجا آغا مرشی نے، اور کہا کہ جاؤ اور اس قصاب سے کہو کہ مجھے مرشی نجفی نے بھیجا ہے، حوزہ علمیہ کے پاس ایسے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے کچھ مالی معاونت کر دو، کچھ مالی معاونت کرو تاکہ ہم لوگ اپنے حوزے کے انتظامات کو سلسلے کو چلا سکیں۔ کہتے ہیں وہ قاصد آغا مرشی کا وہاں پر گیا، اور آغا مرشی کا پیغام اس تک پہنچایا، اس نے پیسے اٹھائے اور پیسے اٹھا کر آغا مرشی کے کہنے پہ اس قاصد کو دے دیے۔ جیسے قاصد جانے لگا تو جاتے سے پہلے وہ قصاب کہتا ہے، قصائی قصاب کہتا ہے جا کر آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ کہنا کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا ہے۔ آیت اللہ مرشی کے پاس جیسے ہی وہ گیا اور جا کر کہا کہ آیت اللہ مرشی نجفی، وہ قصاب کہہ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ دے دیا ہے۔ آغا مرشی نے یہاں پر ہاتھ بلند کیے پر گریا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگارہ، تو نے جس کے ساتھ بھی مجھے محشور کرنا ہے تیری مشیت ہے، لیکن میں تجھے یہ کہہ دوں کہ جس کے ساتھ بھی مجھے محشور کرے گا اس قصاب کو ساتھ ضرور رکھنا۔ خدا بندی عالم کتنا اجر عطا کرتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس تغیر نفسی کی وجہ سے۔ اس تغیر نفسی کی وجہ سے پروردگار جہاں پر انسان کو جزا دینے لگتا ہے وہیں پر حیات طیبہ کا انسان کے لیے انتخاب کرتا ہے، انتخاب کرنے لگتا ہے اس حیات طیبہ کا۔ حیات طیبہ کو جب انسان انتخاب کر لیتا ہے، یعنی اس پاکیزہ حیات کو کہ جس کی خاطر خدا بندی عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، جتنی فعالیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی حیات طیبہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جتنی دراکیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اس حیات طیبہ کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی آثار انسان اس کائنات میں اپنی زندگی میں اس کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ اچھا، ایک اثر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہاں پر چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے مناجات عارفین، مناجات 15 ہیں نا امام علیہ السلام کے، جہاں پر 15 مناجات عارفین ہیں، توابین ہیں، عاشقین ہیں، یعنی امام علیہ السلام کی جو 15 مناجات ہیں اس میں سے جو مناجات عارفین ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ، جس نے تیرے قرب کا مزہ چکھ لیا ہو اس کو کسی اور جگہ پہ جا کر شیرینی کہاں محسوس ہوگا، جس سے تیرے قرب کا مزہ چکھا ہو، جو تیرے قریب ہوا ہو، اس کو کسی اور جگہ پہ جا کے سکون کہاں آئے گا، اس کو کسی اور جگہ پہ جا کے آرام کہاں پر آئے گا، بس وہ آرام حاصل نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان خداوند عالم کی عبادت کرتا ہے، قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہے، تو اس قربت سے مراد کیا ہے؟ قربت ماتی ہے، یعنی جب میں نے کہا کہ خدایا میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے جا رہا ہوں، قربت اللہ، خدایا تیری قربت کی خاطر مولا حسین کی مجلس کو سننے جا رہا ہوں تاکہ ان کے غم میں مبتلا ہو جاؤں. جب میں اس مجلس سے اٹھ کر گیا ہوں تو کیا آیا میرے ہاتھ لمبے ہو گئے، میری ٹانگیں لمبی ہو گئیں؟ یعنی خداوند عالم کوئی ایسا مادی وجود ہے کہ جس کے نتیجے میں جیسے ہی میں نے قرب کا کہا تو میں خداوند عالم کے قریب ہوتا چلا گیا، یعنی میرے ہاتھ خدا تک پہنچ گئے، میری آنکھیں خدا تک پہنچ گئیں. اس قرب سے کیا مراد ہے؟ یعنی حیات طیبہ میں جہاں پر انسان خداوند عالم کی بندگی کا انتخاب کرتا ہے، یہ بندگی قرب کے ذریعے سے، جزا کے ذریعے سے ہے نا، اس قرب سے کیا مراد ہے؟ جب میں صفِ عزا سے اٹھ کے جاتا ہوں تو کیا آیا میرے ہاتھ امام حسین کے بدن کے قریب ہو جاتے ہیں؟ کیا آیا میری آنکھیں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ پاتی ہیں، یعنی ان کے قریب ہو جاتی ہیں؟ ہوتا کیا ہے جب میں دو رکعت نماز صبح کی نیت کرتا ہوں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، فجر، واجب، قربتاً اللہ، یہ جو میں نے قربتاً اللہ کی نیت کی ہے، یعنی خداوند عالم کی قربت کی خاطر، اس قربت سے مراد کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے توجہ کی؟ جب میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہوں، جب میں طواف کرتا ہوں قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہوں، جب میں یہ سارے اعمال انجام دیتا ہوں قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اس قربت سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب کہ میں قریب ہو رہا؟ اگر میں نیت کرتا ہوں کہ مولا یہ میں نے کام کیا تاکہ آپ کے قریب ہو جاؤں، اے زمانے کی حجت، میں چاہتا ہوں آپ کے قریب ہو جاؤں، تو یہ جب میں نے قرب کا کہا ہے تو کیا آیا امام زمانہ تک میرا ہاتھ پہنچ گیا؟ قرب مادی نہیں ہے. بس یہ قرب کون سا قرب ہے کہ جو خداوند عالم عطا کرنا چاہ رہے حیات طیبہ میں؟ یہ کون سا قرب ہے کہ جو خداوند عالم اس حیات طیبہ میں انسان کے حوالے کرنا چاہ رہا؟ توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد والے محمد. یہ قرب کیسا قرب ہے یہ بیان کرتا ہوں. بہرحال آج سوچ کے آیا تھا کہ کسی ایک خاص مقصد تک لے جاؤں گا انشاءاللہ، جہاں پر میں خود چاہ رہا ہوں، جہاں پر سوچ کر آیا تھا کہ اس منزل تک انشاءاللہ ہم لوگوں کو اس عشر محرم میں پہنچنا ہے، کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑے محمد والے محمد. اور ان تمام مفاہیم کا بھی واضح ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اگر ہم ان تمام مفاہیم کے واضح کیے بغیر منزل تک پہنچ جائیں تو بہت ناقص پہنچیں گے. ضروری ہے کہ ہماری وہ جو گاڑی کی ڈرائیونگ کر رہا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ ولی ہو، ولی کے بغیر کوئی اور نہ ہو، ولی ہونا چاہیے ہے تاکہ تمام مقدمات مہیا ہوں اور انسان اپنے ہدف تک پہنچ جائے. تو جب ہم لوگوں نے کہا کہ مولا میں مجلس میں آیا ہوں تاکہ آپ کا قرب حاصل کروں، یعنی کیا مطلب؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پروردگارہ آیات کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ تیرا قرب حاصل ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی میرے امام زمان، میری اس وقت کی حجت، ان کا قلب مطہر میری ذات سے راضی ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کے قریب ہو جاؤں اور ان کے لیے یہ ثابت کر دوں کہ مولا میں صرف آپ کا غلام ہوں اور کسی کی غلامی میں نہیں ہوں. اس کا کیا مطلب؟ اس قرب کا کیا مطلب؟ قرب مادی ہے، قرب مادی ہو نہیں سکتا، چونکہ خداوند عالم مادی اور مادیات سے مبرہ ہے. جب وہ منزہ ہے تو اس کے نزدیک قرب مادی حیثیت نہیں رکھتا. بس اس قرب سے کیا مراد؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں جو آیت اللہ جوادی عاملی نے مثال دی. وہ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے، توجہ سے سنیے گا عزیزوں، انشاءاللہ مفید ہوگا ہمارے لیے. کہتے ہیں ہوتا کیا ہے، اس کی مثال کہ خداوند عالم نے جتنے بھی موجودات کو خلق کیا ہے نا، ایک خاص صفات کے ساتھ خلق کیا ہے. مثال کے طور پہ آگ کو جب پروردگار نے خلق کیا ہے تو اس کو ایسی صفات دی ہیں کہ جو کسی دوسرے کو نہیں دی. مثال آگ کے ذریعے سے حرارت ملتی ہے، آگ کے ذریعے سے نور ملتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جہاں پر آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے، آگ جہاں پر ہوگی وہاں حرارت ہوگی، ٹھنڈی آگ کوئی نہیں ہوتی. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹھنڈی آگ ہے تو ایک دفعہ उसके करीब अपनी उंगली करके देख ले कि ये कितनी ठंडी है। ठंडी आग नहीं, आग जहां पर होगी वो जलाने की सलाहियत रखती होगी, आग जहां पर होगी वो हरारत देती होगी, आग जहां होगी वहां पर नूर होगा, वहां रोशनी होगी, वहां लाइट होगी। ये आग की कुछ खसूसियात है, इसी तरह से पानी की कुछ खसूसियात है, इसी तरह से पत्थर की कुछ जाती खसूसियात है, इसी तरह से लोहे की खसूसियात है। लोहे में क्या है कि सख्ती है, लोहा सख्त होता है, लोहा कभी नरम नहीं होता। आयतुल्लाह जवादी कहते हैं कि जब हम लोग कुर्ब की बात करते हैं तो होता क्या है, उसकी मिसाल इस तरह से है कि हम लोहे को अगर आग के करीब कर दें, लोहे को अगर हम लोग आग के करीब कर दें तो लोहा के जो पहले गर्म नहीं था वो गर्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और करीब कर दें तो वो लोहा के जो गर्म हुआ अभी वो जलाने की सलाहियत भी रखेगा। अगर उस लोहे को उस आग के अंदर फेंक दें तो वो लोहा रोशनी भी देने लगेगा, यानी उसमें से नूर भी निकलने लगेगा, वो इतना जल जाएगा, इतना सुर्ख हो जाएगा कि अगर अंधेरे के अंदर उसको लेके जाया जाए तो बकायदा उसकी रोशनी को महसूस किया जा सकता है। ना इसकी हरारत अपनी है, ना इसकी जलाने की सलाहियत अपनी है, ना इसका नूर अपना है, ये कुछ भी इसका अपना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस लोहे को आग से करीब करने का नतीजा है। इंसान जब कहता है कि मौला मैं आपके करीब होना चाहता हूं, उस हयाते तैयबा के बेकरा समंदर के अंदर जब खुद को गर्क कर देता है, उन तमाम सिफात के साथ बाहर आता है कि जो मौला उसको देना चाहते हैं,
वो
तवज्जो की आप लोगों ने, यानी बहरे बेकराए इमाम हुसैन के जो करबला में बह रहा है उसमें अगर हबीब अपने आप को गिराते हैं तो शुजा पाते हैं, जॉन अपने आप को गिराते हैं तो फकीह पाते हैं, मुस्लिम अपने आप को गिराते हैं तो जवां पाते हैं। यानी अब खुदावंद आलम की राह में कुछ भी कुर्बान होता चला जाए, वो तमाम सिफात के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बहरे बेकरान ने इंसान को अता करनी है, इंसान उस कुर्ब की वजह से लेना शुरू कर देता है। कुर्ब का मतलब ये है, कुर्ब का मतलब ये है कि मैं अपनी सिफात को अपने नफ्स में, चूंकि हम नफ्स की बात कर रहे हैं हयात तैयबा में, अपने नफ्स में इस तरह की सिफात को मुतजल्ली करना चाहूं कि जो परवरदिगार मेरे अंदर जलवांगेज होता देखना चाहता है। खुदावंद आलम की सिफत गफूर, परवरदिगार कहता है कि अगर तुमने मेरे हक में मासियत की है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, खुदावंद आलम गफूर रहीम है। अगर इंसान चाहता है कि खुदावंद आलम के करीब हो जाए तो इसको ये देखना होगा कि आया सफ़े अज़ा से उठने के बाद गफूर हुआ या नहीं। अगर इधर से उठने के बाद दरगुजर करने लग पड़ा तो समझ में आ गया कि हुसैनी सिफत ने नफ्स में जगह बना ली। अगर एक इंसान किसी भी शय के खो जाने से डरता हो और सफेजा से उठने के बाद किसी शय का गम ना हो तो इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन के बहरे बेकरा ने इसको अपने अंदर जगह दी है और इसके नफ्स में सिफत हुसैनी मुतजल्ली हो गई। इसका मतलब है कुर्ब। अगर एक इंसान इन तमाम सिफात को अपने अंदर उजागर न कर सका तो इसका मतलब यह है कि कुर्ब हासिल ना हो सका। अगर कुर्ब हासिल ना हो सका, गफूर ना हो सका, शकूर ना हो सका, शुजा ना हो सका, दलेर ना हो सका। इसीलिए तवज्जो से सुनिएगा, एक जुमला कह के मुकम्मल करता हूं। रसूल खुदा के करीब बहुत सारे अफराद रहे, वो ये सोचते थे कि कुर्ब मादी सबब फजीलत बनेगा। अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया कि कुर्ब मादी सबब फजीलत नहीं है, मालिक दूर भी होंगे तो मेरे हैं। किसी ने कहा कि हम रसूल के साथ रहेंगे इस दुनिया में भी, रसूल के जाने के बाद भी, رسول کے ساتھ رہنا سبب فضیلت نہیں ہے، نہ کسی مرد کے لیے نہ کسی خاتون کے لیے. رسول کی صفات سے خود کو متجلی کر لیں، خداوند عالم دور بھی ہوگا تو اب ایسے کرنی بنا دے گا. درود پڑے محمد والے محمد پہ. یعنی ممکن ہے کہ پاس ہو صحابی نہ ہو، دور ہو رسول کہے میرا صحابی ہے، ممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں بھی وہ تمام صفات متجلی ہوتی چلی جائیں گی، اپنے نفس میں ان تمام صفات کو جگہ دیتا چلا جائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جو بحر بے کرائے خلوت کے اندر غوطہ زن ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو خداوند عالم نے حیات طیبہ کے ذریعے سے خلوت عطا کیا ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے نفس میں صفات الہیہ موجود ہیں. وہ صفات الہیہ، ایک دم شرک کی نگاہ سے میری طرف نہ دیکھیے، ایسا نہیں ہے. صفات الہیہ ہی سے خود کو مزین کرنے کے لیے پروردگار نے اس کائنات میں بھیجا. اور وہ پہلی ذات کہ جس کو پروردگار نے اپنی صفات کے بطور اتم متا کیا، مظہر اکمل بنایا ہے، وہ رسول خدا کی ذات ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے. اور وہی صفات امیر المومنین کی ذات کا حصہ جو جدا نہیں. جو بھی اپنے آپ کو اس لامحدود کی صفات کی صفات سے اپنے نفس کو متجلی کرتا چلا جائے گا، پروردگار اس کے لیے حیات طیبہ کو قرار دیتا ہے.
برائے صحت و سلامتی علماء کرام و مستدین اعظام بلند پہ صلوات. مومن کرام نے گاڑی جس کا نمبر AWS634، جس کی بھی یہ گاڑی ہے برائے کرم وہ آگے اسے کر لیں تاکہ ان کو جو بھائی جو گھر پر ہیں ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. محمد والی محمد والی دیگر بلند پہ صلوات. AWS634.
توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ یعنی اب جیسے جیسے یہ خداوند عالم کی ذات کیا ہے، لامحدود. خداوند عالم کی ذات کیا ہے، لامتناہی. پروردگار کی صفات کیا ہیں، لامحدود. پروردگار کی صفات کیا ہیں، لامتناہی. اب جو جو اپنے نفس کو خداوند عالم کی صفات کے قریب کر کے ان تمام صفات کا حامل ہوتا چلا جائے گا، خداوند عالم کیا آیا اس کو بھی خلود عطا نہیں کرے گا؟ پروردگار اس کے نفس کو خلود عطا کرے گا، اس کے ذکر میں اثر رکھ دے گا. اب اگر ایک انسان ایسا ہو، اب یہ انسان اگر نماز پڑھے تو وہ اور ہے، اور اگر کوئی پسرے ساتھ کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ اور ہے. یہ نمازیں ہی الگ ہیں. ممکن ہے افعال ایک جیسے ہو، ممکن ہے تکبیرۃ الاحرام ایک جیسا ہو، ممکن ہے رکوع ایک جیسا ہو، سجدہ ایک جیسا ہو، لیکن وہ نماز کے جو حسین کے پیچھے ہے وہ معراج ہے. اور وہ نماز کہ جو پسرے ساتھ کے پیچھے ہے وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ حرکات و سکنات ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ اور نہیں ہے. وہ عبادت کے جو انسان اپنے معصوم کے ساتھ کرتا ہے، وہ عبادت کے جو انسان اہل بیت سے سیکھ کے کرتا ہے، یہ حیات طیبہ عطا کرتی ہے. آئیے توسل کرتے ہیں. امام حسین کے اس بیٹے سے، اس فرزند سے، جس کے بارے میں میں نے علماء سے سنا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کر روتے ہیں یا مسکراتے ہیں. جب تیر لگا ہے اجرکم عزیز و نشانی ہے کہ حضرت زہرا آپ سے راضی ہے. آئیے پرسہ دیتے زہرا کے لال حسین کو. کہتے ہیں شب عاشور تمام مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ اے میرے آنو محمد، دیکھو کل میرے مولا پہ قربان ہو جانا. ام فروا اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں، ام لیلا اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہیں، اے اکبر دیکھو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بابا تنہا رہ جائے، اے قاسم دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چچا تنہا رہ جائیں, آپ کے مولا تنہا رہ جائیں. ایک بی بی ہے جو ایک گہوارے کے ساتھ بیٹھی ہے. اے اصغر, اے کاش تو بھی جوان ہوتا, اے اصغر اے کاش تو بھی جوان ہوتا, میں اپنے مولا پہ تجھے قربان کر دیتا. کیسی حسرت ہے. بیوی نے حسرت کی ہوگی نا کہ اے اصغر اگر تو جوان ہوتا تو تجھے میں عباس کی طرح جوان کرتی. اے اصغر اگر آپ جوان ہوتے تو میں اکبر کی طرح آپ کو جوان کرتی. ایک بیوی کی تمنا ہے. عاشور کا جب دن آیا سب شہید ہو گئے. امام حسین ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے. وہاں پر جا کے مقتل کہتی ہے کہ امام حسین نے استغاثہ بلند کیا ہے, کہا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کو آئے, کوئی ہے جو میری حسین کی نصرت کو آئے. کہتے ہیں حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. مقتل کہتی ہے کہ جیسے امام حسین نے کہا نا کہ کوئی ہے کہ جو سید زادیوں کے پردے کی حفاظت کے لیے آئے. کہتے ہیں امام علیہ السلام نے جیسے یہ جملہ کہا ہے نا تو خیام سے گریے کی آواز بلند ہوئی. امام حسین نے پلٹ کے دیکھا, ایک دفعہ صدا کو بلند کیا, ہے زینب ابھی حسین زندہ ہے, ابھی آپ گریہ مت کریے. ایک دفعہ خیمے سے آواز آئی, مولا آپ کے استغاثے میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. اجر رکھو مولا, کہا اتنا درد تھا مولا کہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا ہے. امام علی مقام تشریف لائے, خیمہ کے قریب آئے, اے رباب میرے لال کو میرے ہاتھوں میں پکڑا. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. ایک دفعہ امام حسین نے جب اپنے ششماہے کو لیا ہے تو تپتی ہوئی دھوپ پڑی ہے, مولا علی اصغر نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے. امام حسین نے اپنے ابا کے دامن سے سایہ کیا اور سایہ کر کے چلے ہیں. حوض کوثر کا مالک اشیاء کی طرف چلا ہے کہ علی اصغر کے لیے دو بوند پانی لے آئے. کہتا ہے امام حسین جب خیمہ چھوڑا, جب وہاں سے گئے ہیں اشیاء کی طرف گئے, اپنے ہاتھ پہ مولا علی اصغر کو بلند کیا ہے اور یہ کہا ہوگا, علی اصغر اب آپ کے وار کی باری ہے. مولا علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو اپنی لبوں پہ پھیرنا شروع کیا. مقتل کہتی ہے اشکیا نے منہ موڑ کے رونا شروع کیا, ایسا وار کیا, ایسا وار کیا کہ پسرے ساد نے کہا اینا اینا ہرملا, ہرملا کہا. کہتے ہیں ہرملا کی جیسے ہی آواز آئی ہے نا ساتھی رباب درے خیمہ پہ آ گئی. مولا علی اصغر بلند کیا ہے امام حسین نے. مقتل کا جملہ پڑھ رہا لکھتے ہیں, امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اما ترون الا الطفل یتلذذ, کیا آیا تم لوگ اس بچے کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ تلذذ کیسے کر رہا ہے. میں جب لغت میں گیا تلذذ کے معنی کو دیکھنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو تڑپتی ہے. کہتے ہیں جب تڑپتی ہے نا اس کے بعد جب اس میں طاقت کم رہ جاتی ہے نا تو تڑپنا بند کرتی ہے, کروٹیں بدلنا شروع کرتی ہے. کہتے ہیں جب کروٹیں بدلنے کی بھی طاقت نہ رہے نا تو کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں اما ترون الا الطفل یتلذذ, کیا آیا میرے لال کی طرف نہیں دیکھ رہے کس طرح سے کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ بند کرتا ہے. تین پھل والا تیر ہرملا نے اپنے کمان میں لیا ہے, ایک دفعہ تیر چلایا ہے, تیر نے ذبح الطفل من الاذن الى الاذن, بچے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. فتقبل الطفل في يد الحسين, امام حسین کے بچے نے کروٹ بدل لی. میں کہوں گا اے مولا آپ جانتے ہیں نا حسین آپ کو ایسے دیکھ نہ سکیں گے, اپنی گردن کو چھپانے کے لیے مولا اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام حسین نے خون علی اصغر کو لیا, اپنی ریش کو سیراب کیا خضاب کیا, خضاب کر کے چلے ہیں خیمے کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون,
خیمے کے پاس پہنچے ایک چھوٹی سی بچی آئی ابا کے دامن کو ہلا کے کہتی ہے بابا علی اصغر سے بہت محبت ہے نا، بابا علی اصغر کی پیاس بجھا دی، اے بابا میں بھی پیاسی ہوں. اے بابا میں بھی پیاسی ہوں. ابا کے دامن کو حسین نے ہٹایا، 3 سالہ بچی نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا. اے بابا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. کوہرام مچا خیموں میں، امام حسین نے اپنے لال کو لیا، پشتے خیمہ پہ گئے، ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر کو بنایا، علی اصغر کو لٹایا، پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی ہے. آخر میں چہرے پہ نہیں معلوم حسین نے کیسے مٹی ڈالی ہوگی. عاشورہ گزر گئی، نوک نیزہ پہ سروں کو بلند کیا گیا، سروں کو گنا گیا، ایک سر کم ہے. رباب نے مدینہ کا رخ کیا، اے رسول خدا میرے اصغر کی خیر، نیزہ بردار آئے ہیں، نیزے سے کربلا کی زمین میں چھید کرنے شروع کیے، یہاں سے کربلا کی زمین سے نیزہ علی اصغر کے ننے سے سر کو لے کے اب بلند ہوا ہے. وہاں رباب نے سجدے سے سر اٹھایا،